السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله. صدق الله العظيم. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ ہم سب کو مرحمت فرمایا ہے، اور یہی دین پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو اس کے علاوہ ہے، جو آدمی اس کو لے کر یا اس کے ساتھ آئے گا، اللہ کے نزدیک انہیں قابل اعتبار اور مردود اور نامقبول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کچھ اور لے کر آئے گا تو اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی. اسلام پسندیدہ دین ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کے سارے ادیان کو باطل فرمایا، منسوخ فرمایا. اتنا غیور دین ہے اور اتنا باغیرت دین ہے، خود اللہ بھی باغیرت ہیں، اللہ کے رسول بھی باغیرت ہیں، دین بھی ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت کے پورا ہونے کا اعلان فرما دیا، تو اب کسی طرح کی کوئی دوسری دین کی باتیں، دوسرے مذہب کی باتیں، یا دوسرے مذہب کے اعمال، یا دوسرے مذہب کے طور طریقے کسی طرح بھی پسند نہیں. چاہے وہ اعتقادات میں ہوں، چاہے وہ عبادات میں ہوں، چاہے وہ معاملات میں ہوں، چاہے وہ معاشرت میں ہوں، چاہے وہ اخلاقیات میں ہوں، دین کے جتنے شعبے ہیں، کسی طرح کا بھی اس طرح کا عمل جو اس دین اسلام سے ہٹ کر ہے، اس کو اللہ کے رسول نے کبھی پسند نہیں فرمایا. منزل من اللہ کتاب، جو تورات اور انجیل ہیں، ان کے پڑھنے کو بھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غالباً حضرت عمر ہیں، انجیل کا کوئی نسخہ لے کر آئے اور اس کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں پڑی، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، وہ اس بات کو تاڑ رہے تھے اور اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کا پڑھنا آپ کو پسند نہیں آ رہا. تو کسی ساتھی نے جو آپ کے بازو تھے، انہوں نے حضرت پڑھنے والے کو ایک اشارہ دیا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل رہا ہے، جو ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. جب دیکھا انہوں نے تو فوراً اس کو بند کیا اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کو اپنے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوا اور رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول میں سے راضی ہوں اور دین اسلام کو دین کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ یہ انہوں نے کہا تب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اوپر سے ناراضگی کے اثرات ختم ہوئے۔ وہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی پیغمبر پر اتاری ہوئی کتاب تھی، کوئی ایسی نہیں تھی کہ کسی آدمی کی لکھی ہوئی ہو، مگر اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے آیا اور آپ نے خود بھی اس بات کے اندر ناپسند فرمایا ہے کہ جو آپ کے طریقہ کار ہیں ان سے ہٹ کر کوئی طریقہ آدمی آپ کا چاہنے والا اور آپ پر ایمان لانے والا اور آپ کے طور طریقے کو اپنانے والا اس کو اپنائے۔ ابھی عاشورہ گزرا ہے، 10 محرم کا دن گزرا ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ جس وقت آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو لوگوں کو دیکھا، یہودیوں کو، کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کس طرح کا روزہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ روزہ اس بنیاد پر رکھتے ہیں یہودی کہ اس موقع پر فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں۔ پھر آپ تا حیات اس روزے کو رکھتے رہے۔ وفات سے 1 سال پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا اور بقید حیات رہا تو انشاءاللہ 9 کا روزہ رکھوں گا یا 11 کا روزہ رکھوں گا، ایک روزے کے ساتھ ملا کر رکھوں گا۔ لئن بقید الی قابل لاصومن طواف، کہ اگر میں باقی رہا تو 9 ہی کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس سے آپ نے یہ بات بتائی کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تو ایک عبادت کے طور پر، شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں، اس عبادت کے اندر بھی ان کے ساتھ مماثلت کو ناپسند فرما کہ اگر وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 دن کا روزہ رکھو۔ جگہ جگہ پر یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، ان کے ساتھ تعاون مت کرو، ان کے طور طریقے میں، عمل میں، نحج میں، طرز معاشرت میں، طرز عبادت میں، حتیٰ کہ قول و فعل میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ان کے ساتھ مماثلت کی جائے۔ جو اغیار ہیں، اغیار کے ساتھ مماثلت کو دین پسند ہی نہیں کرتا، عبادات کے اندر تو پسند ہی نہیں کرتا، جو روزمرہ کے طور طریقے ہیں، بول چال ہے، اس میں بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ تاجروں کو جو ہے سمسار کہا کرتے تھے، تاجر یعنی بزنس مین کو سمسار کہتے تھے، اور سمسار کا مطلب ہے دلال۔ ایک موقع پر آپ بازار میں تشریف لائے تو بازار میں تمام تاجروں کو مخاطب کر کے سمسار کے لفظ سے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یا معاشر التجار، اے بزنس مینوں، اے تاجر لوگوں، آپ نے اس کو بدل دیا۔ اس لفظ کے اندر ایک تو اس کے اندر گھٹیا پن تھا، آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، ابھی بھی آپ کسی کو دلال کہیں تو وہ پسند نہیں کرے گا، گالی سمجھتا ہے، پیشہ کرتا ہے وہ لیکن نام کو پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ریسپیکٹ دی، ان کو عزت دی، ان کے مقام کو بڑھایا اور ان کو بتایا کہ تم تاجر لوگ ہو، تجارت کرنے والے لوگ، دلال نہیں ہو۔ ایسے ہی زمانے جاہلیت میں لوگ، یہ جو انگلی ہے، شہادہ کی انگلی، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے موقع پر قاعدے میں اٹھائی جاتی ہے، اس کو سبابہ کہا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ سبابہ ہے. سبابہ کے مطلب گالی دینے والی انگلی. ہر معاشرے میں کچھ انگلیاں ہوتی ہیں جو اٹھائی جاتی ہیں تو گالی سنی جاتی ہے. بعض جگہ انگوٹھا گالی سمجھا جاتا ہے، بعض جگہ درمیانی انگلی گالی سمجھی جاتی ہے، بعض جگہ یہ انگلی گالی سمجھی جاتی ہے. مختلف جگہ پر مختلف انداز ہوتے ہیں اور وہ گالی ہوتی ہے. اگر آپ وہ انگلی اٹھائیں تو سامنے والا غصے میں آتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اس بولتے کچھ نہیں ہے لیکن اس کے فعل کا اثر پڑا. ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. الفاظ کا اثر ہے، حیات کا اثر ہوتا ہے، طور طریقوں کا اثر ہوتا ہے، اور لباس کا اثر ہوتا ہے، وضاقتہ کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. اور اس سے معنی اور مراد لیے جاتے ہیں لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اس انگلی کو گالی سمجھا جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ سبابہ نہیں ہے، سباحہ ہے. بدل دیا جملے کو، کہا کہ سباحہ. سباحہ یسبح، تسبیح کے معنی میں آتا ہے، تسبیح پڑھنے والی انگلی ہے، اللہ کی تقدس بیان کرنے والی انگلی ہے. فرمایا کہ سباحہ ہے، اس کو سبابہ نہیں کہو. جملوں کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر کسی غیر کی وضاقتہ کو پسند نہیں کیا. فعل کا اثر پڑتا ہے، قول کا اثر پڑتا ہے. ایک آدمی کے پاس گیا، اس کے گھر میں لیمو کا درخت تھا. لیمو مانگنے کے لیے، اجازت کے لیے گیا. تو جب اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر سے لیمو لے سکتا ہوں، تو اس نے ترش منہ بنا کر چھوڑ دیا. اس کو کہا کچھ نہیں، اپنے چہرے کو بنایا، کھٹا چہرہ بنایا، غضبناک چہرہ بنایا، سرش والا، جیسے کھٹائی کا تصور آتے ہی جیسا چہرہ بنتا ہے ایسا بنا. اس نے کہا کہ اجازت مل گئی، چلو اجازت مل گئی. چہرے کو دیکھ کر اجازت سمجھ گئی، اور جا کر اس نے کہا تو اس نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، لے لیا. لوگوں نے کہا کہ اس نے تو اپنے قول سے اجازت نہیں دی، تم نے کیسے اس کو توڑا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھا نہیں اس کا چہرہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اجازت ہے. اس طرح کہ جب لیمو کا تصور آتا ہے تو ایک طرح کا گویا آدمی کے چہرے پر اثرات پڑتے ہیں. تو اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. حضرت ابو محذورہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. حضرت ابو محذورہ جو ہے بچے تھے، ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، بالغ نہیں تھے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے. مدینے کے اندر پہنچنے سے پہلے شام ہو گئی. آپ کا معمول رات میں پہنچنے کا نہیں ہوتا تھا عام طور پر. آپ نے وہیں قیام فرمایا مدینے سے پہلے پہلے جہاں، اور وہاں عشاء کا وقت ہوا، فجر کا وقت. تو رات تک لوگوں کے بچے کھیل رہے تھے. جب عشاء کی اذان کا یا نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی. جب مؤذن نے اذان دی تو بچوں کی جو عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی، اب بچے نقل اتارنا شروع کر دیے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کی نقل کی. صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. جب اذان ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بچوں کو پکڑ کر لاؤ. جیسے ہی صحابہ ان کو پکڑنے کے لیے گئے تو سب بھاگ گئے. ابو محذورہ تھوڑے سے بڑے تھے، ان بچوں سے تو ڈٹ کے ٹھہر گئے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. پکڑ کے حاضر خدمت کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ان کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو پڑھے تو ہچکچائے. کہا آپ نے محبت سے کہا کہ بتاؤ بتاؤ کیا کہا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کیا نقل اتارنی شروع کر دی، وہی جو کچھ کہا تھا. تو اللہ اکبر کہا، چاروں مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس واسطے کہ ان کے لیے اللہ کو ایک ماننے کا تصور تو مشرک بھی تھا، مشرکوں کے درمیان بھی تھا. ایک اللہ ہے اس کو بھی مان کے، جو قرآن قدیم نے خود کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ اللَّهَ، اگر آپ ان کو قسم دے کر پوچھیں گے تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہی کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. جب سمندروں کی موجوں میں ہوتے ہیں، جب کوئی مصیبت کو پکارنا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ اس سے ہم نجات دے دیں آپ ہمیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. لیکن پھر فلما انجاہم اذا ہم یبغون، پھر باہر نکلتے ہیں تو وہی اپنی پوری سابقہ روش پر رہتے ہیں. مگر اللہ کو ماننے کا تصور تو بہرحال تھا، اس واسطے اللہ اکبر کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو. جب اشہد اللہ الہ الا اللہ آیا تب بھی ان کو دہرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ پیدا ہوا اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہنے میں. جب اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا وقت آیا تو وہ ٹھہرے، ابو محضورہ ٹھہرے. آپ نے کہا کہ کہو کیا کہہ رہے تھے، تو آہستہ سے کہا ایک مرتبہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ مسئلہ تو یہی تھا مشرکین کے درمیان اور کفار کے درمیان کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. صلح حدیبیہ کے اندر بھی تو یہی ہوا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے فیصلہ لکھنے کے بعد لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اصل جھگڑا تو اسی پر ہے، رسول اللہ کہنے پر ہے، یہ ہٹائیے اور محمد ابن عبداللہ لکھیے. تو مسئلہ اصل وہی تھا. پھر آپ نے ان کو اصرار فرمایا تو ابو محضورہ نے اس کو پھر کہا، پھر زور سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر پوری اذان دہرائی. جب پوری اذان دہرائی تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، اچھا جاؤ اب جا سکتے. انہوں نے کہا جاؤں کہاں، اب تو آپ کی غلامی میں آ گیا. اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ جو جملے کہے تھے وہ نقلن کہے تھے، لیکن وہ نقل ایسی بنی کہ حقیقت کے ساتھ اتر گئی، حقیقت کے ساتھ اتر گئی، اور کہا کہ اب تو آپ کی غلامی میں اب جا نہیں سکتا. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن بھی رکھا. اور ان کی ہی اذان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ کہتے ہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ آہستہ کہا تھا، زور سے کہا تھا. تو یہ صورت بنی کیسے کہ انہوں نے نقل اتاری، ایک قول کو، ایک لفظ کو جو اذان کی شکل میں ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا. ارادہ تو مذاق کا تھا، لیکن وہ مذاق جا کر حقیقت بن گئی، مذاق جا کر حقیقت بن گئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو مذاق میں بھی حقیقت ہوتے ہیں، جو مذاق میں بھی حقیقت ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خاص کر طلاق کے مسئلے میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ سلاسن جدہن جدن حضلہن حضلن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، لیکن مذاق بھی حقیقت ہے. اور اس میں سے فرمایا کہ نکاح، اس میں فرمایا طلاق، اس میں فرمایا طلاق کے بعد رجعت کرنا. فرمایا کہ اگر مذاق مذاق میں کوئی آدمی دو آدمیوں کی گواہی کے ساتھ کسی عورت کو یہ کہہ دے، اور کوئی عورت دو آدمیوں کے سامنے مذاق مذاق میں یہ کہہ دے کہ میں تیری بیوی ہوں تو میرا شوہر، تو ہو گیا نکاح ہو گیا. بعد میں یہ کہہ تو میں تو مذاق کر رہی تھی، یا میں مذاق کر رہا تھا، نہیں. سلاسن جدہن جدن حضلہن حضلن میں، کہ اس میں مذاق بھی حقیقت ہوتی ہے اور حقیقت بھی مذاق ہوتی ہے، وہ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہی. ایسے ہی طلاق کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں تو مذاق سے کہہ رہا تھا، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، میرا ارادہ اور نیت نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ اس کی حقیقت ہو کر رہے گی. طلاق ایسا لفظ ہے اپنا اثر ڈال کر رہے گا، چاہے مذاق میں بولو چاہے حقیقت میں بولو، چاہے ارادہ ہو چاہے ارادہ نہ ہو. جو لفظ طلاق کے ساتھ جو جملہ کہا جا سکتا ہے واضح الفاظ میں، وہ اپنا وہ اپنی حقیقت چھوڑ کر رہتا ہے، اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے. اس لیے اس کو مذاق میں بولنے سے بھی منع فرمایا گیا. ایسے ہی ایک طلاق ہو گئی، ایک طلاق کے بعد رجعت کرنے کا وقت ہوتا ہے، آدمی رجعت کر سکتا ہے، مذاق مذاق میں بھی کہہ دیا کہ میں رجوع کر لیا تو رجوع ہو گئی بات. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں، ایسی ہی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بولنے میں گویا اس کی حقیقت نظر نہیں آتی لیکن اپنا اثر رکھتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، جب مقابلہ ہوا اور مقابلے کے موقع پر جو جادوگر آئے وہاں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے، نقل اتار کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا جس طرح لباس تھا اس طرح کا لباس لے کر آئے تھے. آئے تھے تو مقابلے کے لیے، انعامات جیتنے کے لیے آئے تھے، تحفہ تحائف کے لیے آئے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو غالب ہو جائیں گے، ہم غالب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. فرعون نے کہا کہ انکم اذا لمن المقربین، مقرب لوگوں میں سے ہو جائیں گے پھر اتنے اتنے انعامات دیے جائیں گے، اس لالچ میں آئے تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے اپنا کام کیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کو دیکھا تو کہہ بیٹھے کہ آمنا برب ہارون موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. اس وقت تبریر نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ لا تفتروا علی اللہ کذبا. صرف موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے کے جادوگروں کو یہ کہا کہ تم اللہ پر جھوٹ مت باندھو، بس اتنی بات کہی ان سے. وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیا کرنے آئے ہو، اللہ کے مقابلے میں مقابلہ کرنے آئے ہو تم لوگ. چونکہ جادوگر تھے، سمجھدار تھے، لیکن اس کی حقیقت ایسی ہوئی کہ اس لباس کا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس لباس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ایمان نصیب ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی فعلاً اور عملاً انہوں نے نقل اتاری، اور نقل اتارنے کی وجہ سے وہ ایمان لا چکے اور یہ کہا کہ آمنا برب ہارون موسیٰ. یہ ایمان کی اس وقت دعوت نہیں دی گئی ان کو، اس وقت تبلیغ نہیں کی گئی ان کو، لیکن لباس کا اثر ہوا. اور ایسا اثر ہوا کہ فرعون نے ان کو دھمکیاں دی ہر طرح کی، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، اور سخت سے سخت ایذا اور تکلیفیں دی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ فاقضی ما انت قاض، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، ہم تو ایمان لا چکے. لمحے بھر کے اندر ان کی ایمان کی حقیقت اتنی زیادہ اثر کر گئی اور اتنا اعتماد علی اللہ اور یقین علی اللہ ہو گیا. ابھی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی تربیت نہیں ہوئی، ایک ہی لمحے کے اندر یہ دل کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ فاقضی ما انت قاض، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنے، کیا کرے گا، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، جو کرے گا اس دنیا کے اندر کیا گیا، اس کے بعد تو کچھ نہیں کرے گا. یہ صاف کہہ دیا. یہ اثر کس بنیاد پر ہوا؟ یہ اثر اس بنیاد پر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی نقل کی انہوں نے، نقل کے کرنے پر ہدایت نصیب ہوئی. قرآن کریم کے یہ واقعات، یہ صحابہ کے یہ واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ جس میں آپ نے جملوں کو تبدیل فرمایا ہے، اس کو بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرز اور طریقے اور جملوں کے اندر اثر رکھا ہے. جب آدمی اس کو اختیار کرتا ہے تو دھیرے دھیرے آدمی اس کی طرف چلتا ہے. اسی لیے فقہا نے جو ہے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک باب ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کتاب الارتداد. کتاب الارتداد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہونا. مرتد ہونے کا جو بیان نقل کیا ہے، مرتد ہونے کے بیان سے پہلے انہوں نے غیروں کی مماثلت کے طریقے بیان کیے. غیروں کی مماثلت اور مشابہت اختیار کرنے پر آدمی مرتد ہونے کے لیے جاتا ہے. تو یہ جوڑ کیا ہے؟ فقہا نے یہ جو جوڑ بتایا ہے کہ مشابہت ایسی چیز ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی ارتداد کی طرف جاتا ہے. مشابہت اور مماثلت والا بیان پہلے کیا، اس کے بعد ارتداد کا باب نقل کیا، اس کا چیپٹر نقل کیا. وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو دھیرے دھیرے وہاں تک لے جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی کے باؤنڈری کے قریب ہوتا ہے، امید ہے کہ وہ باؤنڈری کراس کر جائے گا. من حول الحما یوشک ان یوقع، جو آدمی کسی کی باؤنڈری کے قریب جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کو عام طور پر کہا کہ جو شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، یا وہ چرواہے جو اپنے جانوروں کو لوگوں کی زمینوں کے قریب لے کر چراتے ہیں، وہ ان کو کہا کہ تم منع کیا گیا کہ تم ان کے قریب مت جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانور دوسرے کی باؤنڈری میں کراس کر جائے. تو جو آدمی ان کے طریقوں کے قریب قریب تک جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ قریب ہوتا ہے کہ آدمی اس میں مبتلا ہو جائے. ارتداد ایسے ہی آتا ہے. اسی لیے آپ نے منع فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ مخالفت کرو، عبادات میں بھی مخالفت کرو، طرز عمل میں بھی مخالفت کرو، رہن سہن میں بھی مخالفت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوتے ہوتے اس سے میلان طبیعی ادھر منتقل ہو جائے اور آدمی اس کے کہنے پر آ جائے. حق تعالی شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے پڑھیں.